السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور نمبر آپ کو بتائے دیتے ہیں 0800-777-789 0800-777-789. تو پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں کی رائے لے رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر جنرل ناصر خان جنجوہ کا افغانستان کا دورہ، صدر غنی کی پاکستان کے وزیر اعظم کو افغانستان دورے کی دعوت جو انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بھی دی. صوبہ خیبر پختونخوا میں حافظ سعید کی جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کارروائیاں، کتنا مؤثر قدم ہے یہ، بات کریں گے ماہرین سے. اور شام اور عراق میں داعش کی واپسی کا خطرہ، کتنی بڑی حقیقت ہے، اس پر بھی رائے لیں گے اپنے تجزیہ کاروں اور مبصرین سے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، ہمارے ساتھ ہیں کابل افغانستان سے انیس الرحمان، ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے عارف انصار، کچھ دیر کے بعد ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان سے سنگین شاہ. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی ہے. افغان صدر کی طرف سے یہ دعوت پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ کے ذریعے دی گئی، جنہوں نے ہفتے کے روز افغان صدر سے کابل میں ملاقات کی ہے. افغان صدر نے اپنے ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم کو افغانستان کے دورے کی دعوت کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان ریاست کی سطح پر مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے ہفتے کے روز کابل کے ایک روزہ دورے کے دوران اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمار سمیت دیگر اعلی عہدیداروں سے بھی ملاقات کی. پاکستان کے اعلی عہدیدار نے ایک ایسے وقت پر کابل کا دورہ کیا ہے جب دو ہفتے پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کابل پروسیس کانفرنس کے دوران افغان طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی نئے سرے سے رابطوں کو استوار کرنے کا پیغام دیا تھا. غیر جانبدار حلقے اس تازہ پیش رفت کو باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے اچھا شگون قرار دیتے ہیں. اور اسی مثبت پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہوئے یہی نقطہ سامنے رکھیں گے کہ بلیم گیم کو، عسکریت پسند گروہوں کو ایک دوسرے کی سرزمین استعمال کرنے کے الزامات کو، اعتماد کے فقدان کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ جائزہ لیں کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایسے کیا مثبت اقدامات ہیں جو یہ دونوں ملک اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں اور جن سے امریکہ کے تحفظات کو بھی دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے. پہلے ہم بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب سے. برگر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا بحال کرنے میں مدد ملے گی، اس کے ساتھ اسلام آباد اور کابل کی پالیسیوں میں ہم آہنگی لانے کے لیے کیا اقدام کرنا ضروری ہیں؟ اور لیٹ می سے ایک بار پھر وضاحت کیجیے.
بہت شکریہ،
آپ نے پروگرام میں شامل
کیا. یہ جو ابھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں، یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے جو کہ کنٹینویشن آف ایفرٹ ہے جو کہ پہلے سے چل رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے، جس کے اندر اشرف غنی صاحب کی جو آفر تھی طالبان کو مذاکرات کی، پھر طالبان نے یو ایس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، پھر جنرل میٹس نے بھی کابل میں کہا ہے کہ کریٹیکل سولوشن ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس سارے پرابلم کا، اور پھر پاکستان کی فورن سیکرٹری تہمینہ جنجوہ بھی ریسنٹلی گئی تھی کابل میں اپنے معاملات کو اور بہتر کرنے کے لیے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. تو یہ کافی سلسلے چل رہے ہیں. میرے خیال میں یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر جنجوہ کی یہ وزٹ جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ فروٹفل رہی ہے، سمر آور رہی ہے. جہاں پہ بنیادی طور پر بات ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک مل کر ایک پالیسی چاک آؤٹ کریں، اور یہ پالیسی ایسی ہو جو کہ ہمیں آگے اپنے تعلقات کو اور بہتر کرنے کی کوشش بہتر کرنے میں مدد دے. پاکستان نے فورن سیکرٹری تہمینہ جنجوہ کے تھرو 5 جوائنٹ ورکنگ گروپس کی آفر کی تھی. یہ ورکنگ گروپس جو ہیں ان کا کام یہ تھا کہ ایک پہلا ورکنگ گروپ ٹیکل کرے کاؤنٹر ٹیررزم کو، دوسرا کرے انٹیلیجنس شیئرنگ کو، तीसरा ग्रुप करे मिलिट्री इकोनॉमिक ट्रेड एंड ट्रांजिट के इश्यूज को, चौथा ग्रुप करे रेफ्यूजी रिपेट्रिएशन को, और पांचवा ग्रुप करे कनेक्टिविटी के इश्यूज को एड्रेस। तो अगर ये पांचों वर्किंग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बन जाते हैं और ये अपना अपना काम ऐसे तरीके से करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत एक उम्दा कोशिश होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो फिर किसी हद तक वापस उसी लहज पे आ जाएंगे जहां पर ये पहले मौजूद थे। मगर इनमें जो पहले बातचीत हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और अभी आज की जो बातचीत है, इससे मैं ये देख रहा हूँ कि जो सबसे अहम रुकन है अफगान तालिबान और हकानी नेटवर्क, उनको इन निगोसिएशन में शामिल करने का अभी तक कहीं जिक्र नहीं आया है। तो मेरे ख्याल में अगर तो उनको भी शामिल कर लिया जाए किसी ना किसी एक फॉर्म में तो वो एक बेहतरीन तरीका रहेगा। वैसे तो पाकिस्तान और करप्शन, ये जो टेररिज्म का जो इशू है या अफगानिस्तान का जो मसला है, उसको बुनियादी तौर पर तो दो तरीके हैं इसको पेश करने के, एक मिलिट्री तरीका एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल की तो हमने बात कर ली। जो मिलिट्री तरीका ये है कि अगर अमेरिका चाहता है, यहाँ पे उसके इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान शो कॉल सेफ हेवन के खिलाफ कार्रवाई करे, सपोजिटली हैं पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर, तो इन कार्रवाइयों का जो साथ साथ एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन होना चाहिए ईस्टर्न अफगानिस्तान की प्रोविंसेस में, जहाँ पे तहरीक तालिबान है, पाकिस्तान है, आईएस है, जमातुल अहरार है, मुख्तलिफ और ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अगर एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन हो बॉर्डर की दोनों तरफ अतराफ में, तो फिर बात बन सकती है मेरे ख्याल में। और इसके साथ साथ पोलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो भी जारी रहे और अफगान तालिबान इनको इसमें शामिल किया जाए। उसके बगैर वरना तो बायलैटरल, ट्रायलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, मल्टीलैटरल फोरम से पहले भी बहुत बने हैं और वो फिर कारामद नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये नई अप्रोच अभी बेहतर शुरू हुई है और इसको उम्मीद यह करनी चाहिए कि ये किसी ना किसी तरह से अच्छे नतीजे पे पहुंचेगी।
जी हाँ, यही हमारा भी आज के प्रोग्राम का, मेरा मैं शुरू करते ही यही बात कही कि बहुत चीज़ें, बहुत दफ़ा हम ये बात करते आए हैं और वो एक ही दायरे में घूमने की बात है। आगे चलने की बात यही होनी चाहिए कि ये देखें कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, आगे बढ़ने की सूरत क्या है। काबुल से हमारे साथ अफगान तजज़ियाकार अनीस रहमान हैं। अनीस साहब, आपके ख्याल में जन जंजुआ के आज के इस दौरे के बारे में, जिसमें सदर गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी अफगानिस्तान के दौरे की दावत दी है, अफगानिस्तान में मुबस्सरीन कैसे ले रहे हैं, उनकी राय क्या है?
जी बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। ये देखिए, ये बहुत खुश आइंद बात है कि एक बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई है नासिर जंजुआ, डॉक्टर अशरफ गनी, हनीफ अतमर और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ। और पहली दफा ये हो रहा है कि अफगानिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर हनीफ अतमर अपने काउंटर पार्ट को जो है वो मदु कर रहे हैं काबुल, और उसके साथ साथ जो है उसकी मुलाकात अफगानिस्तान प्रेसिडेंट के साथ होती है और उसके साथ साथ जो है अफगानिस्तान की सीईओ के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात होती है। और वहाँ पे जैसे कर्नल साहब ने फरमाया कि वहाँ पे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। इस दफा जो है शिफ्ट नहीं हुई है, शिफ्ट को बात नहीं हुई, इस दफा जो है एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुई है और उसमें जो है बहुत डेवलपमेंट आई है। अफगानिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात आती है तो लोग जो है मनफी सोच रखते हैं, मनफी सोच रखते हैं और इस पर नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि जो मैंने देखा टीवी पर और वहाँ पे जो न्यूज जो मेहमान आ रहे थे तो वहाँ पर भी लोग ये बात कर रहे थे कि इस दफा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो जो तबादला हुआ है एक्सचेंज ऑफ व्यूज का, वो बहुत डेवलपमेंट पर थी। एक बात जो अशरफ गनी ने कहा कि जो 28 फरवरी को काबुल प्रोसेस, पीस प्रोसेस जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अशरफ गनी ने जो है नासिर जंजुआ के उसको सारे नुकात रख के उनको ये कहा है कि आप हमारे साथ इसमें ताउन कर लें। और जंजुआ साहब ने भी जो है यकीन दहानी की है, जो प्रेस रिलीज जो प्रेसिडेंट हाउस से रिलीज हुई है उसमें भी यही बात कही है कि हमारे दरमियान जो बातचीत हुई है वो बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी माहौल में हुई है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जनरल साहब ने ये बात कर रखी कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है ये तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको जो है اسٹیٹ لیول پہ سپورٹ مل رہی ہے. بالکل یہ ہم مانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے جماعت الاحرار موجود ہے, پاکستان کے اندر جو ہے تحریک طالبان پاکستان موجود ہے, داعش موجود ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ ہم اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جائیں اور پاکستان میں کاروائی کر. نہیں, یہ تو آپ لوگ سب کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس چیز کے ہم بھی مخالف ہیں, دنیا بھی مخالف ہے, پاکستان بھی مخالف ہے, افغانستان بھی مخالف ہے, اور کوئی بھی نہیں چاہتا.
جی, اسی لیے برگیڈیئر صاحب نے یہ کہا نا
جو ہے ہم یہ ملٹنٹس جو ہے استعمال کرو
کو فروغ دیں. جی انیسا, برگیڈیئر صاحب نے یہ کہا تھا, یہ بھی میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ضروری اس بات کا ہے کہ سائملٹینیس آپریشن کیے جائیں, دونوں ملک مل کر سائملٹینیس آپریشن کرے, کیونکہ دونوں ملک جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی زمین کو دوسرے کے لیے استعمال کیا جا سکے. چلیے اسی پیش رفت کے ساتھ ہم عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف صاحب, امریکہ کو پاکستان کی طرف سے عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کافی کاروائی نہ کرنے کے بارے میں تحفظات رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ امریکی حکام محتاط انداز میں یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ مثبت اشارے ملتے ہیں اس ضمن میں تعاون کے. پاکستان کو امریکہ کے تحفظات کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور امریکہ اس سلسلے میں اپنے طور پر کیا مدد کر سکتا ہے پاکستان کی؟
جی بہجت, یہ آن گوئنگ سوال ہیں. جس طرح سے ڈسکشن سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پیس پروسیس بھی ماضی میں بھی ہوئے اور بعض وجوہات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے, جو کہ ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ظاہری بات ہے اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, امریکہ کے اپنے مطالبات ہیں, پاکستان کے اپنے مطالبات ہیں, اور اس میں جو بڑی جو ڈفرینشیشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گڈ اینڈ بیڈ طالبات میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے, اور اب کسی حد تک پاکستان یہ وضاحت بار بار کرتا رہتا ہے کہ اب یہ ڈفرینشیشن ختم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن امریکہ کہتا ہے کہ نہیں, ابھی بھی ہے. ریسنٹلی پازیٹیو سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں امریکہ کے ساتھ ساتھ, نیگیٹو بھی چل رہی ہیں کہ پاکستان ابھی بھی جو ہے فلی آپریٹ نہیں کر رہا. اور اس میں میرا خیال ہے میں کھل کے یہ بات کرنی ہے کہ ایک انڈین ڈائریکٹڈ نان اسٹیٹ گروپس ہیں اور ایک افغانستان اورینٹیڈ نان اسٹیٹ گروپس ہیں, اور اس میں جو ہے ڈفرنس ہے اور وہ برقرار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جماعت الدعویٰ جو سے ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے ہیں, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی, وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اور پاکستان نے کچھ ایکشن لیے ہیں اب ریسنٹلی, آگے بڑھ رہے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, فلاح انسانیہ فاؤنڈیشن جو ہے جماعت الدعویٰ والی جو ہے ان کی کاروائی کو بند کرنے کی, اور ان کی جو فنڈ ریزنگ کیپیبلٹی ہے اس کی طرف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور اس کا پریشر بھی ہے کیونکہ وہ ایک گرے لسٹ میں پاکستان کا نام شاید شامل کر دیا گیا ہے, کہ جس کا میرا خیال ہے 3-4 مہینوں میں دوبارہ ایک ریویو ہوگا کہ کیا پاکستان کے اوپر سینکشن لگ سکتی ہیں اس وجہ سے یا نہیں. تو یہ ڈفرینشیشن چل رہا ہے, ڈفرینس ہے, اور اس معاملے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان گفت و شنید جاری ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے, ذکر بھی ہوا کہ فورن سیکرٹری تہمینہ جنجوعہ نے بھی امریکہ کا وزٹ کیا, اور جو سینئر ڈائریکٹر ہیں لیسا کرٹس امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کی, انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور اپنے جو اعتراضات ہیں ان پہ بحث ہوئی. تو یہ والا ایلیمنٹ چل رہا ہے, اور جو آپ کا کوشچن تھا, اور اس میں یہ ہے کہ جو افغان ریکنسیلیشن یا افغان پیس پروسیس سے ریلیٹڈ جو ابھی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے, بات آگے بڑھ رہی ہیں, ہمیں میرا خیال ہے کہ انڈیا والا اینگل بھی سامنے رکھنا ہے اور اس کو شامل کرنا ہوگا ٹرانسپیرنٹلی, کیونکہ اگر ہم نہیں کرتے تو وہ ماضی والا پیٹرن ریپیٹ ہو سکتا ہے ابھی بھی, کہ یا تو ایک یہ کہ کوئی بڑا ایونٹ ایک دفعہ پھر ہو افغانستان میں جس کا بلیم پاکستان پہ آ جائے اور یا افغان طالبان پہ, اور وہ ایک روڈ بلاک بن کے دوبارہ آگے بڑھے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ سیریس نہیں ہیں پیس پروسیس کی طرف, اور بلیم پاکستان پہ بھی آ جائے گا کہ وہ سینکچوریز پرووائڈ کر رہی ہیں. اور دوسرا اینگل اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ جو انڈیا اورینٹڈ گروپس ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے, اور اس لحاظ سے انڈیا کی انوالومنٹ بھی بڑی ضروری ہے. انڈیا نے کلیئرلی پوزیشن ابھی اپنی وضاحت نہیں کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس پورے پروسیس میں, اور میرا خیال ہے اس پوائنٹ میں اگر ہمیں ماضی سے بریک کرنا ہے تو انہیں اپنی کھل کے پوزیشن بتانی پڑے گی کہ وہ پیس پروسیس میں اس وقت کیا چاہتے ہیں.
جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں عارف انصار صاحب کہ اس کے لیے ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہوگی, جس میں جیسے ہم بات کرتے ہیں چین کی بھی بات کرتے ہیں, روس کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ واضح طور پر صاف طور پر کوئی واضح سامنے نہیں آتا, لیکن جلد یا بدیر ممکن ہو سکے گا کہ اس پیس پروسیس میں علاقائی اپروچ کو اپناتے ہوئے آگے چلا جائے تو شاید بہتر صورت سامنے آ سکے. امریکی حکام کے انہیں تحفظات کے بارے میں ہم نے بات کی برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے حکومت کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سے. آئیے آپ کو حکومتی موقف سنوائیں. جن صاحب امریکہ کی سینٹرل کمان کے کمانڈر جنرل ہیں جوزف ایل ووٹل، انہوں نے امریکی کانگریس میں شہادت دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کی نئی پالیسی کے تحت پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے باوجود اسلام آباد حکومت ابھی بھی انتہا پسند طالبان گروپ کی حمایت کرتی ہے، اگرچہ پاکستان کے موقف میں تبدیلی کے کچھ مثبت اشارے دیکھے جا سکتے ہیں، اور پاکستان حکومت کے سینیٹر ہونے کی حیثیت سے آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے تحفظات کو دور کرنے کے بارے میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا مثبت قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟
دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کے ویو کو لیتے ہیں، جہاں یہ کہتے ہیں پاکستان کے رویے میں تبدیلی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے رویے میں تھرو آؤٹ مثبت رویہ رہا ہے، اور پاکستان نے تھرو آؤٹ یہ ایفرٹ کیا ہے کہ ملیٹنسی کو ختم کیا ہے اور ایلائز کی مدد کی، فرنٹ لائن اتحادی رہے، اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جہاں تک انتہا پسند طالبان کا تعلق ہے، دیکھیں آپ ان کو انتہا پسند کہہ لیں، جو بھی کہیں، افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو گفتگو آپ بھی امریکہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ آپ ان کو لنک پیدا کریں، تو ہمیں ان کا آفس کھلوایا ہوا ہے، مریب کے اندر ان کے ڈائیلاگ ہوئے ہیں اور ابھی بھی ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، ایون جو پریزیڈنٹ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کے ساتھ لنکیجز آپ رکھ کے ہی ان کو آگے چلائیں گے نا۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ امریکہ کو ضرور اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا چاہیے۔ یہ جو ہاکش اسٹیٹمنٹس ہیں، ویدر پریزیڈنٹ کی ہوں یا کسی سیکرٹری کی ہوں، آئی تھنک کہ یہ ان کالڈ فار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کر رہا کہ وہ مدد کی جائے نیٹو فورسز کی۔
اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان، امریکہ اور افغانستان کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ طالبان کو مذاکرات تک لایا جا سکے، اس میں پاکستان کس حد تک اپنا رول ادا کرے گا؟
یہ تو آف کورس افغانستان کی مرضی، امریکہ کی مرضی، پاکستان، ہم سب چاہتے ہیں، ایون چائنا اینڈ جو ریجنل کنٹریز ہیں، کہ یہاں امن آنا چاہیے۔ کوئی بھی پروپوزل امن کے لیے ہوگی، پاکستان اس کے فور فرنٹ میں ہوگا اور تعاون کرے گا انشاءاللہ۔
بہت بہت شکریہ بہجت چلانی، اردو وی او اے واشنگٹن۔ ابھی آپ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم کی طرف سے سن رہے تھے، جو حکومتی موقف کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں، ابھی ان سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے انیس صاحب سے بات کریں۔ انیس صاحب، یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز ہی ایک دھماکہ ہوا، 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی بھی ہوئے۔ حکام نے یہ بتایا خودکش کار بمبار بظاہر ایک غیر ملکی کمپنی کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں کابل میں عسکریت پسندوں کی طرف سے متعدد مہلک دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جن میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تازہ بم حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب خاص طور پر طالبان پر افغان حکومت کی طرف سے مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی تک طالبان کی طرف سے صدر اشرف غنی کی پیشکش کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سارے تناظر میں طالبان کی طرف سے اس مصالحتی پیشکش کے بارے میں کس رد عمل کی توقع کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں یہ بھی خبریں تھیں کہ چونکہ وہ خاموش ہیں تو اس کو ایک مثبت رد عمل کے طور پر لینا چاہیے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ بات میں آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ طالبان جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں، یہ اب ایک ایسا گروپ نہیں رہا کہ ہم یہ کہہ سکے کہ طالبان جو ہے ایک اکٹا گروپ ہے یا ایک جو ہے ایک ہی ان کا لیڈر ہے، نہیں، طالبان اب جو ہے 4-5 گروپ میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور وہ اسی ایک نام کا استعمال کر رہے ہیں، طالبان یا امارت اسلام یا افغانستان، ایک ہی نام کو یوز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے اپنے اختلافات ہیں۔ تو ایک کہہ رہے ہیں کہ جو ملا عمر جو وفات پا گئے تو کہہ رہے کہ ایک اس کے بعد میں جان نشین ہوں اس کا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جان نشین ہوں، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جان نشین ہوں۔ تو جو اشرف غنی نے جو میسج رکھا تھا وہ سب کے لیے رکھا تھا، کیونکہ افغان طالبان جو ہیں ان کے لیے ایک کلیئر میسج تھا کہ آپ سب آ جائیں اور سب بات کر لیں، لیکن یہ اب بات یہاں پر کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ سب کیسے بیٹھے۔ اسی چیز پہ جو ہے کام بھی ہو رہا ہے کہ سارے افغان طالبان کو جو ہے کیسے اکٹھا کیا جائے، یہ بھی افغانستان گورنمنٹ ہی کر رہی ہے، کیونکہ ان کے درمیان قندھار اور اسی طرح اور جگہوں پر جو ہے غزنی، اسی طرح جو ہے ہلمند میں جھگڑے ہوئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف خودکش دھماکے بھی ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جو ہے ایک بھرپور مزاحمت کی ہے، اور یہ اسی گروپ لیڈر کی وجہ سے کہ ان کی جو ہے ایک کمبائن آرگنائزیشن ابھی تک وہ نہیں رہی جو پہلی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طالبان چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے لڑائی ہو اور جو چاہتے ہیں کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ لڑائی ہے, جنگ ہے, تو وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں ابھی بھی. لیکن جو ایسے طالبان گروپس بھی ہیں جنہوں نے ابھی میسج دیے ہیں افغان گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہے پیس پروسیس کے لیے تیار ہیں, ہم بیٹھیں گے, لیکن وہ شرائط کیا ہے اور ابھی تک وہ انہوں نے وہ شرائط نہیں رکھے کہ کس نوعیت کے وہ شرائط ہوں گے کہ ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس پیس پروسیس ڈائلاگ میں بھی آ جائیں اور جو ہے ہم سیاست میں بھی جو ہے حصہ لیں. کیونکہ افغانستان کے اندر ایسی گروپس ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ طالبان کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہو. تین لوگ جو ہے بہت سنسیئرلی اس چیز کو لے رہے ہیں, ایک جو ہے اشرف غنی, دوسرے حنیف اتمر صاحب اور تیسرے جو ہے ہمارے معصوم ثانوی صاحب, جو چاہتے ہیں کہ طالبان جیسے بھی ہیں ان کے ساتھ ہم حقیقی طور پر اور مخلصانہ طور پر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر اور جو پیس پروسیس راستے سے ان کو جو ہے کابل میں سیاسی دفتر دیا جائے اور جو باقی طالبان ہیں ان کو بھی جو ہے اس چیز میں شامل کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ وہی گروپس ہیں جو ابھی تک ناراض ہیں اور ابھی تک افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ. کابل سے کابل ٹائمز کے انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انیس صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم اسی بات کا جواب لیتے ہیں. شاہ صاحب نے, طارق شاہ صاحب نے, سنگین شاہ صاحب نے ہمیں ابھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب, طالبان کے لیے افغان حکومت کی طرف سے مصالحتی پیشکش کے جواب میں آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سنجیدگی سے امن کے کسی سیاسی اور مذاکراتی عمل میں شامل ہو جائیں گے؟ ابھی انیس صاحب نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا اور وہی بات جو کہ ہم پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ چونکہ طالبان کے اپنے اندر بہت سارے دھڑے ہیں تو کس طرح ان کو یکجا کر کے میز پر لانا ممکن ہوگا؟ جی سنگین شاہ صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ شاہ صاحب سے بات ہم کرتے ہیں, دوبارہ سوال کریں گے. چلیے اتنے دیر کالر سے بات کر لیتے ہیں. مظفر آباد سے رابعہ زاہد. السلام علیکم رابعہ صاحبہ.
مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں.
جی
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
جی لائن ڈراپ ہو گئی. شوکت علی انجم ڈھارا والا سے. السلام علیکم شوکت صاحب.
السلام علیکم. میں شوکت علی انجم ڈھارا والا سے کروں. پہلے تو میں اپنے پاکستان اور افغانستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دونوں حکومتوں نے مثبت قدم اٹھایا ہے. دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ دونوں ممالک آپس میں مل کر ریجنل کوئی تعاون نہیں کر سکتے؟ ریجنل تعاون کریں اور یہ آپس میں جو بھی لڑائیاں ہیں اس کو ختم کر کے میز کی
مذاکرات کی طرف آ جائیں. جی بہت شکریہ. گلفام حسین اورکزئی سے. السلام علیکم. جی
میڈم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نا, جب تک پاکستان اور امریکہ میں اپنا مفاد نہیں چھوڑے تو افغانستان کا جنگ کبھی ختم نہیں ہوتے. اور دوسرا بات میں یہ کرتا ہوں, جو ابھی امریکہ انڈیا کو افغانستان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان روس اور چین ایران کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے یہ جنگ آگے بڑھنے والے اور رکنے والا نہیں ہے. خدا حافظ.
بہت شکریہ. جی آئیے اب اگلے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ابھی پوچھتے ہیں انجم, ہمارے ساتھ سنگین شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب, آپ سے میرا ایک سوال تھا, اگر آپ اس کا کوئک کامنٹ کریں. یا چلیے ہم اگلی پہلی سیگمنٹ کی طرف بات کرتے ہیں, وقت بچا تو پھر طالبان کے بارے میں دوبارہ بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت نے کلعدم جماعت الدعوہ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے دفاتر سمیت تمام دیگر امور کا انتظام بھی سنبھالنا شروع کر دیا ہے. ایک پولیس عہدیدار نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ان تنظیموں کے پشاور, ڈیڑا, اسماعیل خان, مانسہرہ, ہری پور, ایبٹ آباد اور بعض دیگر شہروں میں دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور تنظیم کے جو مقامی کارکن ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے گریز بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کارروائی کی ہدایت وفاقی حکومت کی طرف سے کی گئی, جس نے ملک میں ایسی تمام تنظیموں اور افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنے کو کہا تھا جو اقوام متحدہ کی طرف سے تعزیرات کی زد میں آتے ہیں. گزشتہ ماہ پنجاب میں بھی جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت کے زیر انتظام چلنے والے مدارس اور ڈسپنسریوں کا کام حکام نے محکمہ اوقاف کے سپورٹ کر دیا. پہلے برگیڈیئر ملک سے پوچھتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو واضح طور پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان سے بین الاقوامی برادری کے تحفظات کو دور کرنے میں کچھ مدد مل سکے گی؟
میرے خیال میں جو امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے فائنینشل ٹاسک فورس قسم جو پریشر ڈالا ہے پاکستان کے اوپر اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکل رہا ہے اور پاکستان اپنی پالیسیز کو ماڈیفائی کر رہا ہے. دیکھیے جہاں تک ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو اس ٹیررزم کی ڈیفینیشن کا ایکچولی بہت بڑا مسئلہ ہے. جو تو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے اس کے اوپر تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ میں, مگر جب ہم کشمیر کی اور جماعت الدعویٰ کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ ایک سائڈ اس کو ٹیررزم سمجھتی ہے, دوسری سائڈ سمجھتی ہے کہ وہ فریڈم فائٹر کی مدد کر رہے ہیں. بہرحال جو بات بھی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز نے ان لوگوں کو ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹیررسٹ اور ان کی آرگنائزیشن کو بھی بینڈ لسٹ پر ڈالا ہے اور ان لوگوں کو بھی. تو ایز اے ریسپانسبل ممبر آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو اب بہرحال ان کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی, اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی جو ان کی پرانی آدھی سینچری ہو گئی اس بات کو, 70 سال ہو گئے اس بات کو, کہ اپنی کشمیر پالیسی کو بھی شاید ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا. اور کشمیریوں کی جو جنگ آزادی ہے یا وہ جو اپنا حق مانگ رہے ہیں رائے دہی کا, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے شاید ابھی آج کل کے جو انوائرنمنٹ ہے, انٹرنیشنل انوائرنمنٹ ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پہ پاکستان کو میرے خیال میں اپنی پالیسی جو ہے وہ انٹرنیشنل ایسپریشنز کے ساتھ الائن کرنی پڑے گی اور کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کشمیریوں کو پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرنے کے لیے.
اچھا
اب جہاں تک بات رہے گی,
جی آپ اپنا کامنٹ پورا کر لیں تاکہ پھر آگے چلیں.
جی تو جہاں تک بات رہے گی جماعت الدعویٰ کی اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی, تو میرے خیال میں پاکستان نے یہ جو بھی اقدام کیے ہیں یہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کرنے کے لیے کیے ہیں, اور امید یہی کی جاتی ہے کہ جون میں جب ان کا دوبارہ سیشن ہو تو پاکستان کے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں وہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ایسپریشن ہے ان کو سیٹسفائی کر سکیں, اور پاکستان گرے لسٹ پہ اگر جاتا بھی ہے تو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہ جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر تمام معاملات کو اور طریقوں سے سلجھانے کی کوشش کریں.
اچھا عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف صاحب معاف کیجیے گا تھوڑا سا دیر ہو گئی, آپ نے تھوڑا پہلے نکلنا تھا آپ کو. اقوام متحدہ کی طرف سے حافظ سعید کی جماعتوں پر پابندیوں کے تناظر میں وسیع تر کاروائیوں کے نتیجے میں امریکہ کے کچھ تحفظات کا خاتمہ تو ضرور ہوگا, کس رد عمل کی توقع کرنی چاہیے؟ امریکہ کے موقف میں کچھ نرمی آئے گی پاکستان کے لیے؟
میرا خیال ہے کچھ فرق تو پڑے گا ہی, ظاہر بات ہے جو کامنٹس آ رہے ہیں امریکہ کے آفیشلز کی طرف سے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ان کی پوری ڈیمانڈ کیا ہے اور خاص طور پہ انڈیا کی بھی اس سلسلے میں کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کس حد تک آگے جانا چاہتے ہیں وہ تو کلیئر نہیں ہے, کیونکہ جو انڈیا کی ڈیمانڈ ہوگی وہ تو حافظ سعید صاحب کے بارے میں جو کیس چل رہے ہیں ممبئی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ, اس سے ریلیٹڈ معاملات بھی ہیں. لیکن یہ کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان نے اپنی طرف سے جو ہے اسٹیپس لیے ہیں ایک قسم کی, وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کمیٹڈ ہیں. کیا وہ کنٹینیو کریں گے اس چیز کو, وہ بھی ایک الگ اسٹیپ ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ شاید اس کو جو بیانات کے تھرو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ریزرویشن بھی کر رہا ہے کہ مزید اقدامات کی ضرورت ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے. عارف صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. سنگین شاہ صاحب اب آپ بتائیے گا کہ عسکریت پسندی اور انتہا پسندی آپ کا خاص موضوع ہے, آپ اس پر ریسرچ کرتے آئے ہیں. شاہ صاحب آپ کے خیال میں جب اس نوعیت کی پابندیاں کسی جماعت کے خلاف عائد کی جاتی ہیں تو مؤثر نتائج نکلتے ہیں کیا اس کے؟
نہیں جناب, مؤثر نتائج ان جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے بالکل نہیں نکلیں گے. یہ سوال تھوڑی عرصے پہلے بھی اٹھا تھا کہ جب ان جماعتوں نے مین اسٹریم پالیٹکس کی طرف اپنا رخ کیا تھا اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کافی یہ بات اٹھائی گئی کہ اب تو یہ لوگ اپنے آپ کو لیگلائز کر رہے ہیں پالیٹکس میں, کہ اس وقت بھی یہ سوال پوچھا گیا پاکستان کی طرف سے, اگر ہم ان کی سیاسی کاروائیوں کے اوپر پابندی لگائیں تو کیا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں, ہم ان کو زیادہ دھکا نہیں دیں گے وائلنس کی طرف جانے کے لیے؟ یہ سوال اس وقت بھی اٹھا تھا. میرے خیال میں جب ان کے اوپر پابندی لگتی ہیں آرگنائزیشنز انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہیں, اور انڈر گراؤنڈ جانے کے بعد پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ اختیار کریں. جیسے کہ مصر میں ہم نے دیکھا صدر مرسی کی اخوان المسلمین کی جو حکومت تھی اس کے اوپر مارشل لا آیا, اور مارشل لا آنے کے بعد سوری فوجی حکومت آئی, فوجی حکومت کے بعد ان کی حکومت ہٹا دی گئی, اور اس کے بعد جو القاعدہ کو دیکھ رہے ہیں یا باقی دیگر آپ ٹیررسٹ تنظیموں کو دیکھ لیں, ان کے جو سرغنہ ہیں وہ سب لوگ ایک وقت میں اخوان المسلمین ہی کے گروپ کے لوگ تھے. وہ لوگ یہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں سیاسی طور پر کاروائیاں کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا, اگر کبھی ہم الیکشن جیت بھی لیتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے اور وہ ہمیں دوبارہ ہٹا دیتے ہیں, تو ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے کہ بندوق کا راستہ ہے. تو میرے خیال میں اس قسم کی تنظیموں کے اوپر پابندی لگانے سے ہم ان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر آپ امن پرامن طریقوں کے ذریعے آگے آئیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا, تشدد کا راستہ نہ اختیار کریں. تو اس کا ایک نیگیٹو میسج آتا ہے کہ یہ جو ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کو ایک راہ گلاپتے رہتے ہیں, یہ حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہی بات آپ کے پچھلے سوال کے مطابق دیکھیں تو ہم طالبان کو یہی کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں لوگ کہ آپ لوگ تشدد کا راستہ چھوڑ کر سیاست میں آ جائیں اور سیاسی طور پہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر افغانستان کے عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ بھلے افغانستان کی حکومت بنا لیں, مگر تشدد کے راستے سے آپ نہ آئیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر ہماری بات میں کتنی صداقت ہوگی, وہ ہماری بات کو کس حد تک یقینی طور پہ لیں گے. جہاں تک حافظ سعید صاحب کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, پاکستان یونائیٹڈ نیشنز کا ممبر ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز جو ہیں اسپیشلی ریزولوشن 1267 اس کا ہمارے اوپر اطلاق ہوتا ہے اور ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر انڈیا کو ریزرویشنز ہیں یا امریکہ کو ریزرویشنز ہیں, وہ پاکستان اپنی عدالتیں ان کو انوائٹ کریں کہ وہ اپنے ثبوت پاکستان کی عدالت میں رکھیں. پاکستان حافظ سعید صاحب کے اوپر اپنے ملک کے اندر بھی مقدمات چلا سکتا ہے جو ان کے پاس جو شواہد و ثبوت ہیں ان کی روشنی میں. اگر اس طرح اگر وہ حافظ سعید کو پاکستان کی مقامی عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کو اگر وہ ٹیررسٹ ثابت ہوتے ہیں تو پاکستان کو ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ایک لیگل جسٹیفیکیشن مل جائے گی, اور اس کے بعد اگر ان کی تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے یا ان کے جو فلاحی جو مراکز ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو عوام کے اندر یہ ایک تاثر ہوگا کہ کسی ڈیو ڈیلیجنس کے بعد کوئی کارروائی کرنے کے بعد یہ پابندی لگائی گئی ہے, نہ ہی کہ امریکہ کی طرف سے یا ہندوستان کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار کر دیا جائے اور اس خواہش کا اظہار یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں سے ریٹیفائی کر کے پاکستان کے اوپر مسلط.
جی شاہ صاحب, یہاں پہ ہم یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ پاکستان کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ تمام کاروائیاں کسی بیرونی دباؤ سے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے. باہر طور اس سیگمنٹ کا وقت ہمارے پاس اب کم رہ گیا, برگیڈیر ملک بڑا کوئک کامنٹ کیجیے گا. دو اشروں سے پاکستان انتہا پسندی کی لپیٹ میں ہے. مجھے وہ یہ پاکستان یاد نہیں جو آج کی شکل ہے پاکستان کی. بہت سارے سال پہلے جب میرا قیام پاکستان میں تھا تو پاکستان بالکل ٹوٹلی مختلف تھا. کیا اقدام درکار ہیں, کیا مؤثر توڑ ہونا چاہیے اس کا, یہ انتہا پسندی کی جو ایک لہر آ گئی؟
دیکھیے, ایک بات یہ ہے نا کہ آپ جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کس طرح سے کر رہی ہے, تو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر یونیلیٹرل پریشر مت ڈالیں. ابھی جماعت الدعوت کے خلاف ہم سب ساری دنیا پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ آپریٹ کریں, مگر پھر وہ پرنسپل آف سائملٹینیٹی آتا ہے کہ وہاں پہ ہندوستان میں سمجھوتا ایکسپریس کے جو ملزم ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. اور جیسے ابھی ہمارے مہمان نے کہا کہ یہ پاکستان
صاحب اس کے لیے تھوڑا سا اگر میں
خلاف
بغیر صاحب اس کے لیے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اپنا کیس پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جبکہ بھارت اپنی لابی کرنے میں زیادہ کامیاب ہے, لہٰذا اس کی بات کو اقوام متحدہ کی سطح پر بھی اٹھایا جاتا ہے. پاکستان کی بات کو اقوام متحدہ کی سطح پر کیوں نہیں اٹھایا جا سکا کہ وہ ممبئی کے حملہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کے خلاف جو لوگ تھے اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ میرا یہ سوال ہے. اس کے لیے
پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک فیلئر ہے, یقیناً آپ کی بات صحیح ہے, مگر بہرحال یہ اس بات سے مسلم ہے کہ پاکستان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ جو بھی ٹیررزم ہے جو بھی ایکسٹریمزم ہے یہ معاملات ختم ہو. ایک کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے جو کہ نہ صرف یہ کہ نگیٹ کرے یہ ٹیررزم کے نیریٹو کو بلکہ اس کے بدلے میں ایک ایسا پرامن اور پروگریسو نیریٹو سامنے آنا چاہیے جس کو تمام لوگ خود فالو کریں. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ پاکستانی کنوینس ہوں کہ جو پازیٹیو نیریٹو آ رہا ہے اس کو فالو کرنے میں ہی ان کی بقا ہے اور اس کو فالو کرنے میں ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ برگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ ہے. برگیڈیئر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. شاہ صاحب ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا. ہم نے جو ابھی یہ انتہا پسندی کے مائنڈ سیٹ کی بات کی, یہ ایک مائنڈ سیٹ اور رجحان پیدا ہو گیا ہے, بتدریج پیدا ہوتا چلا گیا جس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کی سنگین صورت سامنے آتی رہی. یہ مذہب کے نام پر انتہا پسندی کو جو فروغ مل رہا ہے اس پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے جو ابھی تک نہیں کیا گیا؟
کہ جہاں تک آپ کی کوئی کامنٹ یہ ہوگا کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے, عوام ان کو اپنا لیجیٹیمیٹ حکمران نہیں مانتے کہ وہ ہمارے غموں کا مداوع کر سکے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص جو کہ ایک امیر گھرانے سے ہو, سعودی امیر گھرانے سے ہو, وہ جا کے غار میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے دولت کو لات مار کے میں آپ کے غم میں ایک افغانستان کے غار میں بیٹھ گیا ہوں, لوگوں کو ان سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو ایک لیجیٹیمیٹ لیڈر تصور کرنے لگتے ہیں. جب تک ہمارے حکمرانوں میں اس لیجیٹیمیسی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایک عوام کا خیر خواہ حکمران نہ تصور کروا سکیں, اس وقت تک عوام ان کی بات کو سنیں گے نہیں, ان کے پیچھے جائیں گے نہیں. عوام میں غم غصہ ہے, وہ اپنے غم غصے کا اظہار کریں گے, سیاسی لیڈر ان کے لیجیٹیمیسی نہیں ہے, تو اس لیے وہ ان حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں, ان لیڈروں کے پاس جاتے ہیں کہ جو بظاہر ایک قربانی دے رہے ہوتے ہیں, بظاہر وہ میدان جنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, بظاہر وہ ان کے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ کے دو کام ہیں, ایک لیڈرشپ میں لوگوں کو سمجھانا ہے اور ان کو ایک سوچ دینی ہے, اور اس سوچ کے بعد ایک لیڈرشپ کے ذریعے اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مسلمانوں کی ممالک میں دونوں کا کافی حد تک فقدان ہے, اور جو لیڈر ہیں وہ بقول ان کے عوام کے وہ امریکہ کے اور اسرائیل کے وغیرہ وغیرہ کے ایجنٹ ہیں, جو میرے موقف نہیں ہے, مگر لوگوں کی سوچ ایسی ہے. جب تک یہ سوچ بدلے گی نہیں, لوگوں کے اپنے لیڈروں کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا, اور پھر وہ لیڈر ان کے مسائل کو ایک سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں تو عوام ان کا ساتھ دیں گے.
بہت بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب. ہمارے ساتھ طارق احمد صاحب, آپ سے پھر بھی میری بات ہوگی. مجھے افسوس ہے کہ آج آپ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی, اگلے پروگرام میں ضرور آپ سے تفصیلی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد یہاں امریکہ سے رضا رومی, احمد مبارک اور پاکستان سے عارف لودھی صاحب ہمارے ساتھ دیں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور آئیے اب پروگرام میں کچھ بین الاقوامی خبروں کی بات کرتے ہیں. اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ترجمان نے جمعے کے روز کہا کہ شام کے مشرقی غوطہ کے میسور علاقے سے بھاگ نکلنے والے 50,000 سے زائد افراد کی اعانت کے منصوبے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے, منصوبے بنائے جا رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل شام اور روس کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ لڑائی میں ملوث دیگر شرکاء پر الزام لگاتا ہے کہ لاکھوں شامی متاثرین کی تکالیف دور کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور مشرقی غوطہ اور آفرین میں شہری آبادی پر کیے جانے والے حملے روکے نہیں جا سکے. شام میں جاری جنگ کے 7 برس مکمل ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ اسے ایک شدید انسانی المیہ قرار دے رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق 5,00,000 شامی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 1,00,000 سے زائد کو انتہائی امداد درکار ہے. دوسری طرف عراق میں ہیلی کاپٹر کے گرنے سے امریکی فوج کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پینٹاگان کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ دشمن کی حرکت کا نتیجہ تو نہیں لگتا, تاہم معاملے کی تفتیش جاری ہے. عراق اور شام میں داعش کے خلاف نبرد آزما آپریشنز کی ڈائریکٹر امریکی بری فوج کے بریگیڈیئر نے یہ کہا ہے کہ ہم عراقی سیکیورٹی افواج کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس افسوسناک واقعے کے بعد فوری مدد فراہم کی. ان دونوں ملکوں میں امریکی قیادت میں داعش کے خلاف لڑنے والا اتحاد عراق اور شام میں خود ساختہ دولت اسلامیہ کے دہشت گرد گروپ کا صفایا کرنے میں کامیاب ہوا, لیکن امریکی انٹیلیجنس کے ایک اہلکار نے منگل کے روز کہا کہ وہاں موجود عدم استحکام آسانی کے ساتھ اس کامیابی کو زیرو کر سکتا ہے. اور یہ ہیں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کے اہلکار ڈیوڈ کیٹلر. وہ واشنگٹن میں قائم انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے کہ مستقبل قریب میں وہ شام اور عراق میں حاصل ہونے والی کامیابی کو ہاتھ سے جاتے دیکھ رہے ہیں. ہم ایک اب ویلکم کہتے ہیں رضا رومی کو, احمد مبارک کو اور عارف لودھی صاحب کو. رضا, سب سے پہلے آپ سے بات. اس پس منظر میں شام اور عراق میں داعش کے دوبارہ منظم ہونے کے امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, داعش کے منظم ہونے کے امکانات جو ہیں وہ اس وقت تک رہیں گے, اسٹرانگ رہیں گے جب تک کہ شام میں کسی طرح کی ایک استحکام نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیے, داعش کو جو موقع بھی ملا عراق میں اور شام میں, وہ اس لیے ملا کہ جب ایک سیاسی استحکام نہیں تھا اور ریاست جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ عراق میں تو خیر وہ بالکل ختم وہ ڈیزالو ہو گئی تھی اور سیریا میں بھی وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی, تو پھر وہ اپنے ٹھکانے وہاں پہ بناتے ہیں, تو اس لیے وہ امکانات تو بالکل رہیں گے. اور کیونکہ جب تک یہ وہاں پہ ایک سیٹلمنٹ نہیں آئے گی جس کے تحت سیریا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بمباری کرنا بند کرے گی اور جو مزید وہ بروٹل قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف, تو وہ اس وقت تک یہ پاسبلٹی رہے گی. اور میرے خیال سے اسی لیے یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے کہ دنیا کی ساری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ شام میں کس طرح سے کوئی امن کی نوید پیدا ہو.
اچھا رضا, یہ بڑا دلچسپ موضوع تھا اور خاص طور پر مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کے بارے میں کافی کام کرتے آئے, اس لیے میرا خیال تھا کہ اس کے بارے میں آپ سے اچھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, لیکن پہلے ہم احمد مبارک کا لے لیں اس سلسلے میں ایک کامنٹ, اس کے بعد اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. احمد, مبصرین کے خیال میں عراق میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے نتیجے میں داعش کے خلاف ملی کامیابی کو خطرہ ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عراق میں تعمیر نو کے سلسلے میں نااتفاقی ہے اور پھر سنی اور شیعہ اکثریت والی حکومت کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے؟ یہ صورتحال داعش کی تنظیم نو میں کس حد تک معاون ہو سکتی ہے؟
آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی ہم شام کی طرف نظر دوڑاتے ہیں عراق کو دیکھنے کے لیے, تو ترکی کا وہاں پر آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بہت آگے آنے والے زمانوں تک اب وہاں پہ بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو عراق میں چاہیے, اور جو داعش کو کا جتنی بھی کامیابی ہوئی داعش کے خلاف ان کو کارنر کرنے سے, بات یہ کہ وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کو یعنی آپ فنا نہیں کر سکتے, پورے سارے انسانی وجود کو وہ کہیں نہ کہیں رہتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کا وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے جو صورت حال ہے, اس کے لیے نہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ را صورت میں سامنے آیا ہے, نہ اس کے فائن پرنٹس کو دیکھا گیا ہے, نہ اس کے لیے کوئی پیش رفت ہے. اس وقت جو ہولناک صورتحال ہے کہ عراق میں تو لل ہے, لیکن شام کو آپ دیکھیے کہ ہر شہر جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے. ابھی گزشتہ 2 گھنٹوں میں 30,000 افراد, بلکہ 10,000 اور وہ جن کو رشینز کوریڈور دے رہے ہیں وہ وہاں سے نکلے ہیں کوتا سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی صورت میں کہ ایک پڑوس میں جنگ ہو اور یہاں پر آپ یہ اپنے تئیں فرض کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے یہاں جنگ ختم کر دی ہے اور داعش کو ہم نے کارنر کر دیا ہے, اپنے علاقے واپس لے لیے ہیں اور وہ ختم ہو گئی ہے, ایسے کبھی نہیں ہے جب تک کہ آپ ٹیبل پہ نہیں بٹھائیں گے. یہی کئی برس پہلے میں آپ سے افغانستان کے لیے کہہ رہا تھا کہ طالبان یا جو بھی ایلیمنٹ ہیں, آپ جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, جب اس کی بڑی قوت ہو جائے تو اس وقت تک کامیابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے.
اچھا, ہم بات کر لیتے ہیں. عارف لودھی صاحب, ایک کوئک کامنٹ کر دیجئے تاکہ پھر ہم اپنے کالر سے بات کر سکیں. آپ مشرق وسطی پر گہری نظر رکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں اس کے بارے میں. شام اور عراق کی اس صورتحال کے تناظر میں آپ نے سنا رضا رومی کا بیان اور احمد مبارک جو بات کہہ رہے تھے, آپ کیا دیکھتے ہیں داعش کے امکانات وہاں پر واپس منظم ہونے کے؟
بہت شکریہ جی اپنا پروگرام میں بلانے کا.
بہت شکریہ صاحب.
عراق کے اندر پرابلم ہے, اس کے اندر خود جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے, وہ بڑی پروفاؤنڈ ہے اور سینکڑوں سالوں سے ہے. سیریا کے اندر کوئی سیکٹیرین ڈیوائیڈ اتنی ڈیپ یا وہ نہیں ہے, ایک ہی سیکٹ میجورٹی پاپولیشن رکھتا ہے اور وہ سیکٹ علاوی لوگوں کو اپنے اوپر حکمران تسلیم کرتا آیا ہے. یہ جس وقت ایران سے سیریا کے اندر انٹروژن ہوا تو پھر اس کے بعد یہ پرابلم سیریا کے اندر بہت زیادہ بڑھے ہیں, اور اب ترکی بھی آ گیا ہے, رشیا بھی ہے, امریکہ بھی ہے. تو جس وقت تک یہ بیرونی عناصر وہاں سے ڈس انگیج نہیں ہوں گے, اس وقت تک سیریا کے اندر امن و امان نہیں ہوگا. عراق میں تو خیر ہوگا ہی نہیں, لیکن سیریا میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ باہر آ جائیں.
جی شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اپنے کالرز کے ساتھ. محمد شفیع ہیں چترال سے, السلام علیکم. غلام خان اٹک سے, السلام علیکم. جی
جی میڈم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
اب یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں ہیں ساری صلح کے لیے, دراصل تو کوئی موومنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. مجھے ایک یہ داعش اور یہ آخر میں پتہ نہیں کیا نکلے گا, کون ہوں گے یہ. مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک دم ایک ہتھوڑا گروپ چل گیا تھا, تو ہر جگہ جو آدمی سوئے وہ آدمی ہے جس کو مار جاتے ہیں, مار جاتے ہیں, مار جاتے ہیں. ناس نے پولیس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا, اس کا بھی نام میرے ہی جیسا تھا, غلام خان, اور وہ بیچارہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا, لیکن تو داعش ایسا ہی لگتا ہے.
بہت شکریہ جی. رضا, گزشتہ دنوں شام اور عراق میں جیسے جیسے داعش کے کنٹرول سے علاقہ چھنتا چلا گیا, ان کی طرف سے یورپ میں مختلف مقامات پر بڑے ہولناک حملے کیے گئے. اب کچھ عرصے سے اس گروپ کی کارروائیاں سست ہیں اور بہت سے اس گروپ میں شامل لوگ جو ہیں یورپ میں واپس آ رہے ہیں, جو کہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش پر واقعی اتنا مؤثر انداز میں قابو پایا گیا ہے کہ وہ اپنی کہیں پر بھی کارروائیاں کرنے میں ناکام رہا ہے؟
دیکھیے, میرے خیال سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ داعش کے خلاف ایک جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ملٹی پرونگڈ, یا ایک جو ہے کمپریہنسو لڑائی جو ہے پچھلے تقریباً 18 مہینے میں ویج کی گئی ہے, جس میں کہ بہت سا کریڈٹ جو ہے وہ روس اور ایران کو بھی جاتا ہے, جیسے کہ امریکہ اس بات کو کم مانتا ہے. تو ایک طریقے سے انہوں نے ان سے جو ہے ٹیریٹری بھی واپس لی ہے, بہت ساری آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شرنک ہو گئی ہے,
بہت بڑی 2% رہ گئی تقریباً.
جی بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے کہ جو ان کی فائنینشیل بیک بون تھی اس کے اوپر بھی بہت اسٹرانگلی کام کیا گیا ہے. یوں سمجھیے کہ داعش کی ایک طرح سے کمر تو ٹوٹ گئی ہے, اس لیے وہ غصے میں آ کر وہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ یورپ میں حملے کیے انہوں نے, اور لیکن ان کا جو حملوں سے لوگوں کو ریکروٹ کرنے سے زیادہ جو ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ کسی طرح سے یورپ جو حکومتیں ہیں جن کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان کش حکومتیں ہیں, ان کو اور وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں ٹکراؤ کی کیفیت قائم کی جائے, کیونکہ اسی سے ان کی دکان چلتی ہے, ریکروٹمنٹ بھی وہیں سے ملتی ہے, فائنینشیل بھی وہیں سے ملتے ہیں. تو یہ ایک واقعی ہی میں ایک پرابلم ہے, لیکن یہ اتنا بھی بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا کہ مغربی یا یورپین میڈیا اس کو پینٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر یورپ میں تو اور بھی طرح کے جنونی اور پاگل لوگ موجود ہیں, ناروے میں ہو جو کہ, یہاں پہ امریکہ میں دیکھ لیجیے کہ یہاں پہ اسکولوں میں بچوں کو جا کے مارتے ہیں, یا جگہ جگہ گن شوٹنگز ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال. تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ تو میڈیا کا ایک ٹلٹ بھی ہے کہ اب وہ داعش کے لوگ آ گئے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ دنگا کریں گے. میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے. اگر کیونکہ اس پہ جو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, اس میں ریسزم جو ہے, نسل پرستی, وہ بھی کار فرما ہے, اور اس کے علاوہ جو مسلمان جن حالت میں رہتے ہیں یورپ کے, بہت خصوصاً فرانس میں, دیکھیے اکثر میں سے فرانس کی جیلوں میں جو ہے بہت زیادہ مسلمان الجیرین لوگ قید ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی نوکریوں کے ان کی معاشی جو اسٹیٹس ہے وہ بھی بہت لو ہے باقی دیگر فرینچ شہریوں کی بہ نسبت. تو یہ ان چیزوں کی طرف بھی یورپین حکومتوں کو توجہ دینی پڑے گی کہ کس طرح سے وہ انٹیگریٹ کریں ان لوگوں کو, جن کو کہ انہوں نے بالکل مارجنس پہ رکھا ہوا ہے, کیکٹیٹوز میں رکھا ہوا ہے. تو وہ یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں یہ بالکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے, بشرط یہ ہے کہ داعش کو ایک اعلی کار یا ایک سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پر مڈل ایسٹ میں استعمال نہ کیا جائے. تو
اچھا, بات کرتے ہیں احمد سے, لیکن ہمارے ساتھ لغاری صاحب ہے راجن پور سے, جو بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. جی لغاری صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مطلب میرا سوال ہے اپنا سے پوچھے کہ ان کا لیڈر کون ہے داعش کا؟
اچھا, بہت شکریہ احمد, آپ نے سوال سن لیا, داعش کا لیڈر پوچھتے ہیں. اور دوسری بات جو ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے, وہ میں سوال آپ سے بھی کر لوں کہ عسکریت پسندی اور انتہا پسندی پر کام کرنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ شام اور عراق میں شکست کے بعد داعش اب جنوبی ایشیا میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں کا حوالہ ہمیشہ سامنے آتا ہے. اس حوالے سے وہاں موجود صورتحال کا کیسے تجزیہ کریں گے آپ؟
احمد کر رہے
جی.
تھے. ہلو
جی, جی. البغدادی صاحب نام تو ان کو بتا دیتے ہیں داعش کا, اور اس کے بعد پھر آگے چلیں.
جی وہ ان کے البغدادی ان کے خلیفہ ہیں
جی.
داعش کے جو ان کو چھپ کے لیڈ کر رہے ہیں, جو جس طرح کے ایسی صورتوں میں ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو نرسریز ہیں ایسے تمام مائنڈ سیٹ کی, اس کے لیے جنوبی ایشیا بہت ہی زبردست جگہ ہے. اس کی وجہ ابھی ہم نے جو سنا ہے کامنٹ, وہ بڑا اہم کامنٹ ہے کہ جہاں پر بھی سیکٹیرین ایک ڈیوائیڈ ہے
جی.
اس کی بنیاد جو برسوں صدیوں سے پہلے تو بہت ٹھیک تھی, اب اتفاق سے جب ہم نئی دنیا میں داخل ہوئے تو وہ اتنی شدید ہو گئی ہے اور اس کے خیالات ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے علاوہ کوئی ہے نہیں. تو وہ اس بنیاد پہ آپ دیکھیے کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وہ ڈیوائیڈ ہے. اور وہ ڈیوائیڈ ظاہر ہے کہ سنی اور شیعہ جب آپ اس کو اس طرح لے کے جائیں گے تو اس میں وہ اس کے پنپنے کی بہت بڑی صورتحال موجود ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ اس کو یہاں سے کیسے قید کیا جائے. ابھی جو ہم سن رہے تھے کہ داعش جو ہے یورپ میں، آپ نے خود فرمایا کہ کیسے حملے کر رہا ہے، انڈیویجول یا سوئسائڈل جو بامبنگ ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن اس کو ہم کمپیئر اس طرح تو کر سکتے ہیں کہ وہاں کے یعنی امریکہ میں خود بھی جنونی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو سکولوں میں مار دیتے ہیں، ینگ لڑکے آ کے مار دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا اور اس کا مارنا تو ایک ہے لیکن مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. ایک جنونی کا مارنا گھر سے اٹھ کر فیملی کے افراد کو یا سکول کے افراد کو جنون میں اٹھ کر، اور ایک آدمی کا جنگ کے کا اس کو جو اس کے جو خیال لے کر کہ وہ جنگ لڑ رہا ہے اور جی اپنے
کسی نظریے کے تحت
اس کو آپ روک نہیں سکتے.
اچھا لودھی صاحب، افغانستان اور پاکستان کے علاوہ یہ بھی خدشات موجود ہیں کہ داعش وہاں موجود روہنگیا کے بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنوبی ایشیا میں قدم جمانے کی کوشش کری ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جی، یہ تقریباً 1.5 سال سے داعش کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں پر پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور ادھر روہنگیا والے علاقوں کے اندر اس کو کوئی ایسی قدم جمانے کی جگہ نہیں ملی جہاں سے وہ کوئی مینیفیسٹ کر سکے کہ بھی ہم یہاں پر ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ $500 اگر تنخواہ آفر کی جائے تو ان علاقوں کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے وہ بڑی لوکریٹو انکم ہے. تو $500 سے آپ ایک اچھی خاصی آرمی تقریباً 2-2.5 لاکھ ڈالر پر منتھ خرچ کر کے ان علاقوں میں ریز کر سکتے ہیں. پاکستان میں ذرا زیادہ کرنا پڑے گا لیکن لوگ اویلیبل ہیں، اور اگر یہ جو اسٹیبلشمنٹس اور سیاست دان ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کی اویئرنیس لائیں. اب بڑی خاموشی کے ساتھ کام تو ہوتا رہا لیکن ہمیں خدشات بھی تھے کہ ہوگا، بلکہ روس کی وزارت دفاع کی ترجمان نے آج سے چند ماہ قبل باقاعدہ یہ آ کر کہا تھا کہ ہیلی کاپٹرز پر داعش جو ہے اس کو اڑا اڑا کے پاکستان کی سرحد کے قریب لا کے اس کو لینڈ کرایا جا رہا ہے. اب اتنی ذمہ دار اتھارٹی کی طرف سے بات آئی لیکن کسی سیاستدان نے پاکستان میں یا ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں یا ادھر میانمار کے اندر انہوں نے کوئی بات تو کی نہیں کہ بھائی اس سے کیسے گریپل کرنا ہے. اور سوسائٹی کے اندر جو ڈیوائڈ پیدا ہو جاتی ہے، پھر لوگ 40-50 ہزار بھی اگر اویلیبل ہو جائیں $300 پہ یا $500 تنخواہ کے اوپر تو وہ بہت بڑا مینج بن جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ثواب بھی ملتا ہے انہیں.
رضا، آخری کچھ منٹ باقی ہیں، شام کی صورتحال کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت سے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کے بعد میں پر جب وہ قبضہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ملک میں قیام امن کی کوئی صورت پیدا ہو سکے گی؟ رضا،
پیدا ہونے کا امکان تو بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کہ جب تک بھائی پورا جو ٹیریٹری اس کے اوپر کنٹرول ہے تو وہ یہ تو خانہ جنگیز کی کیفیت جاری رہے گی، مگر زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دیگر دنیا کی پاورز ہیں، امریکہ خصوصاً اور مغربی ممالک، وہ کیا اپروچ کرتے ہیں، کیا وہ ماضی کی طرح یہ ان کا گول، دیکھیے نا کافی عرصے سے مغرب کا گول تھا کہ بشار الاسد کو ہر صورت میں وہاں سے فارغ کرنا ہے، اور رجیم چینج کا جو ماڈل تھا لیبیا میں، عراق میں، دیگر جگہوں پہ جو اپلائی کیا گیا، اب لگتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی تو آ گئی ہے کہ وہ اب ہدف نہیں رہا جس طرح سے پہلے شدت کے ساتھ تھا کہ بہر صورت اسد کو وہاں سے نکالنا ہے. اگر یہ انٹرنیشنل پاور وہاں پہ نہیں انٹرفیئر کریں اور ایک طرح سے آرگینک طریقے سے وہاں پہ حالات کو آگے چلنے دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسد کی بالکل اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، لیکن اس کے لیے باہر کے لوگ یہ کریں گے تو پھر دیگر قوتیں ان کی حمایت کو آ جاتی ہے.
جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ روس نے ایک بہت بڑی اپنی ری ایمرجنس کی ہے شام کے حوالے سے کہ وہ امریکہ کو ایک طرح سے فری ہینڈ نہیں ملا جیسے کہ ماضی میں ملتا رہا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے انویژن کی اور کسی نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا. تو اب کچھ حالات تھوڑے بدل چکے ہیں, تو اس لیے یقیناً جو ہے امن کی جو ہے پاسبلٹی ہے, اس میں اقوام متحدہ کا بہت اہم رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول جو ہے وہ ابھی بھی مؤثر طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا, لیکن اگر اس کو تھوڑی سی وہ تیزی حرکت آ جائے تو یقیناً ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں. میں یہ بھی کہتا چلوں, ابھی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی داعش کی امکانات کی, تو اس میں میں صرف ایک کوئک کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا, دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں بھی ریاست ایبسنٹ ہو یا ویک ہو, اس کی عملداری ایک خطے پہ نہ ہو, تو وہاں پہ داعش جیسی تنظیموں کو ایک فرٹائل گراؤنڈ ملتا ہے. پاکستان میں ان کو ابھی تک نہیں مل سکا کیونکہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ مضبوط بھی ہے اور فوج جو ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ ان گروپس کا مقابلہ کر رہی ہے. لیکن افغانستان میں جہاں پر آدھی سے زیادہ ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر افغان گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, تو وہاں پر اس طرح کے علاقوں میں جہاں پہ دیگر تنظیمیں طالبان اور پاکستانی طالبان اور سیکٹیرین گروپس موجود ہیں, وہاں پر یقیناً ان کو اس طرح کی سپورٹ مل سکتی ہے اور مل بھی رہی ہے.
اچھا احمد سے بات کرتے ہیں. احمد, اگر کسی طرح شام میں لڑائی پر قابو پا لیا جاتا ہے, جیسا کہ رضا جس کی امکانات کی طرف اشارہ کر رہے تھے پاسبلٹی کی طرف سے, تو ملک میں پیچیدہ صورتحال, کئی منقسم دھڑے, انفراسٹرکچر کی مکمل تباہی, اس سارے منظر نامے کے ساتھ جمہوری عمل کو شروع کرنے کی کوئی صورت بنتی ہے؟
اس میں بہت وقت لگ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شام میں جو لڑائی ہوئی اور ہو رہی ہے اس کے پلیئر بہت زیادہ ہو گئے, جیسے ترکی کا بھی شامل ہو جانا گزشتہ برس, ایران کا اس میں دو برس پہلے شامل ہونا, روس کا دھڑلے سے آنا اور اس کا الزام لگانا کہ وہ کیمیکل ویپنز جو ہے امریکہ استعمال کر رہا ہے مخالف سمت سے, اس طرف امریکہ, سعودی عرب, اسرائیل اور جارڈن اور یہ سب ہونا باغیوں کے ساتھ, اور باغیوں میں داعش کا عنصر شامل ہونا. جب یہ لوگ جائیں گے تو اپنا وہاں پہ امپرنٹ چھوڑ کے جائیں گے. جب امپرنٹ چھوٹا ہوا ہوگا اور انفراسٹرکچر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی شہر سلامت نہیں ہے, باقی نہیں ہے کوئی حسبت, تو اس وقت جب اس مالی منفرد میں آئیں گے, جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ $500, $300, $1,000 پہ ایک آرمی بنائی جا سکتی ہے, بہت خوب. وہاں پہ بھی کوئی کامنٹ میں جلدی سے کر دوں کہ وہ آرمی جب بے شک حکومت مضبوط ہو بظاہر یا نہ مضبوط ہو, اصل میں اس کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے. جب بھی نکلنے کا وقت ہوگا تو آپ دیکھیں گے پاکستان, بنگلہ دیش اور یہاں پر وہ لوگ باہر آ جائیں گے. ابھی بے شک انہیں زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا کیونکہ وہ ایلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. لہٰذا شام میں جو امن کی صورت حال ہے وہ صرف اس صورت میں قائم ہو سکتی ہے کہ ابھی اس پر کوئی سٹیپ لیا جائے, یعنی آج کے دن میں اگر یہ بیٹھتے ہیں تو یہ بہت بہت جلد وہاں پہ امن کی صورت پیدا ہو جائے گی, امکان ہو جائے گا, اور یہ سارے پلیئر جو ہیں یہ ٹیبل پہ رہیں. یہ اگر ودرا کریں گے, جیسے عراق سے ودرال کیا اوباما کے ٹائم میں اور وہاں پر ان کو وہ پوری سپورٹ نہیں رہی جس گورنمنٹ کو لانا چاہیے تھا, یا جمہوریت کو, یا جس طرح بھی ڈیموکریسی کو, اور اس ڈیوائڈ کو جو سوشل ڈیوائڈ تھا یا ریلیجیس ڈیوائڈ تھا اس کی خلیج کو پاٹنے کے لیے وہاں پہ دونوں دھڑوں کو ٹیبل پہ نہ لانے کی وجہ سے جو صورتحال ہوئی وہ بھی شامل ہے.
اچھا جی, ہم غلام محمد ہیں بار بلوچستان سے, السلام علیکم. اچھا بالکل آخری دو منٹ ہے ہمارے پاس, بلکہ ڈیڑھ منٹ ہے. آپ نے لودھی صاحب بڑی ایک ظاہر ہے کہ بڑی مؤثر بات کہی, سمجھتے ہیں کہ بے روزگاری اور غربت اگر دور بھی کر دی جائے تو جو مخصوص مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس طرف لانا مشکل ہوگا؟ لودھی صاحب,
سوسائٹی ہو تو اس میں بھی $500 or $300 یہ ڈالرز بہت بڑی, امریکہ کے اندر بھی اگر کچھ لوگ ہوں گے آپ کو مل جائیں گے بڑی تعداد میں جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہوں. اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ثواب کی نیت ہے وہ تو اور زیادہ پھر لوگ یہاں پر تو آلریڈی پھر انکنٹرولیبل جو یہ ہو رہی ہے تعلیم, ہماری پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا پڑھا رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے, تو یہ ہماری جو مناسٹری سسٹم ہے اس کے اندر یہ بہت ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا. کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. دوسری میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے امریکہ نے مسلم امہ کے اوپر احسان کیا تھا بوسنیا کے کیس میں, اگر وہ نہ آتا تو وہ ساروں کو وہاں پر تو وہ مار دیا ہوتا اب تک سربیا والوں نے. لیکن امریکہ بل کلنٹن صاحب کے دور کے اندر اتنا بڑا احسان کیا तो अगर शाम के ऊपर भी अगर इस तरह का कोई
सूरत हो जाए तो बेहतर हो सकता है।
जैमर किस्म का एहसान तो मैं समझता हूँ कि ये अमरीका को अपनी तारीख को दोबारा दोहराना
चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ लोधी साहब, अहमद मुबारक और रजा रूमी का हमारे साथ थे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग का वक्त अब खत्म होता है। प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर सिड्रिक फ्रैंकलिन को भी इजाज़त दीजिए। अब हमारी इन प्रोग्रामों में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।